سبب
ممكن ہے پھر بدعت رسول اللہ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مكاشفة القلوب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب مکتبۃ المدینہ نے اس کا ترجمہ شائع کیا ہے. اس کے صفحہ نمبر 152 پر جو درود پاک کی فضیلت لکھی گئی ہے وہ عرض کرتا ہوں. حدیث شریف میں ہے ایک دن جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا میں نے آسمانوں پر ایک ایسا فرشتہ دیکھا جو تخت نشین تھا اور 70,000 فرشتے صف بستہ یعنی صفیں باندھ کر اس کی خدمت میں حاضر تھے. اس کے ہر سانس سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے. ابھی میں نے اسے شکستہ پروں کے ساتھ یعنی ٹوٹے پروں کے ساتھ کوہ قاف میں روتے ہوئے دیکھا ہے. جب اس نے مجھے دیکھا تو کہا تم اللہ تعالیٰ کے حضور میری سفارش کرو. پوچھا تیرا جرم کیا ہے؟ کہا معراج کی رات جب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواری گزری تو میں تخت پر بیٹھا رہا تعظیم کے لیے کھڑا نہیں ہوا، اس لیے اللہ تعالی نے مجھے اس جگہ اس عذاب میں مبتلا کر دیا ہے. جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا میں نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں رو رو کر اس کی سفارش کی، اللہ تعالی نے مجھ سے فرمایا تم اس سے کہو یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجے. چنانچہ اس فرشتے نے آپ پر درود بھیجا تو اللہ تعالی نے اس کی اس لغزش کو معاف کر دیا اور اس کے نئے پر بھی پیدا فرما دیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدری چینل کے ناظرین، فیضان حدائق بخشش سلسلے میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے. آئیے ہم پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں، پھر مزید سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، المعجم الکبیر لطبرانی جلد 6 صفحہ 185 حدیث نمبر 5942. نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. بخاری شریف کی پہلی حدیث کا جز، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جامع صغیر للسیوطی صفحہ 557 حدیث نمبر 9326، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، النیت الحسنہ تدخل صاحبہ الجنۃ، اچھی نیت انسان کو جنت میں داخل کرے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، خوشنودی اور ثواب کے اصول کے لیے اول تاخیر سلسلے میں شرکت کی نیت کر لیجئے. ذکر مصطفیٰ اور علم دین کی تعظیم کے لیے حت الامکان دو زانوں بیٹھ کر سنوں گا، یہ بھی نیت کر لیجئے. قرآن آیات تلاوت کی گئیں تو رحمت الہی کی امید پر بغور سنوں گا، اپنے اختیار میں ہوا تو دل میں اخلاص بھی پایا تو بحکم حدیث اشک باری کروں گا. اس میں جلالت اللہ سن کر عز و جل کہوں گا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام پاک سن کر درود پاک پڑھوں گا. حسب موقع رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ بھی کہوں گا. قید العلم بالکتاب، مصنف ابن ابی شیبہ کی یہ روایت ہے، حدیث پاک ہے، فرمان مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور حدیث نمبر ہے 26955. اس پر عمل کی نیت کریں، علم کو لکھ کر قائد کر لو. اس نیت سے اہم مدنی پھول لکھوں گا، صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے کے لیے درود پاک پڑھوں گا، نیکی کی دعوت دی گئی عمل کروں گا، برائی سے منع کیا گیا تو باز رہوں گا. میں نیت کرتا ہوں کہ اس سلسلے اور عمر بھر کی نیکیاں جو رب عز و جل کی رحمت سے میرے پاس ہیں انہیں اپنے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتا ہوں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے جملہ انبیاء و مرسلین، صحابہ و تابعین، مسلمات و مسلمین، بالخصوص اپنے پیر و مرشید شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیاءۃ دامت برکاتہم العلیہ، آپ کی اولاد اور آپ کے والدین کے حق میں پیش کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پوچھتے کیا ہو عرش پر، پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتائے کیا کیوں۔ کیا پوچھتے ہو کہ شب معراج محبوب خدا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرش عظیم پر کس طرح تشریف لے گئے؟ یہ کیفیت کوئی بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ وہاں تو کیف و مستی کے بھی پر جلتے تھے، بس معراج مصطفیٰ کی کیفیت کو جانے جانے والا یا بلانے والا۔ اور اعلی حضرت کا مشہور جو قصیدہ معراجیہ ہے جس میں 67 اشعار ہیں، اس میں اعلی حضرت لکھتے ہیں، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے، وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے، کمان امکا کے جھوٹے نکتو، تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، معراج مصطفیٰ یہ عظیم معجزہ ہے، اور قرآن پاک میں بالخصوص سورہ بنی اسرائیل اور سورہ نجم میں اس کا ذکر ہے۔ تو سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، اس کا ترجمہ، اور اس کے تحت صدر الافاضل نے خزائن العرفان میں جو مدنی پھول عنایت فرمائے وہ پیش کرتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو وہ معلومات میں اضافہ بھی ہوگا اور عشق مصطفیٰ میں بھی برکت ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ سبحان الذی یسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ ترجمہ کنز الایمان، پاکی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصا یعنی بیت المقدس تک، جس کے گردا گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا مفتی حکیم حافظ سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ علیہ حادی نے بہت کچھ لکھا، اس میں سے کچھ عرض کرتا ہوں۔ معراج شریف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک جلیل معجزہ اور اللہ تعالی کی عظیم نعمت ہے، اور اس سے حضور کا وہ کمال قرب ظاہر ہوتا ہے جو مخلوق الہی میں آپ کے سوا کسی کو میسر نہیں۔ نبوت کے 12ویں سال سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج سے نوازے گئے، مہینے میں اختلاف ہے مگر اشہر یعنی زیادہ مشہور یہ ہے کہ 27ویں رجب کو معراج ہوئی مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما سے حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بیت المقدس تک شب کے چھوٹے حصے میں تشریف لے جانا نص قرآنی سے ثابت ہے۔ اس کا منکر کافر ہے۔ اور آسمانوں کی سیر اور منازل قرب میں پہنچنا احادیث صحیحہ متعمدہ مشہورہ سے ثابت ہے جو حد تواتر کے قریب پہنچ گئی ہیں۔ اس کا منکر گمراہ ہے۔ معراج شریف بحالت بیداری جسم و روح دونوں کے ساتھ واقع ہوئی، یہی جمہور اہل اسلام کا عقیدہ ہے اور اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کثیر جماعتیں اور حضور کے اجلہ اصحاب جلیل قدر صحابہ کرام اس کے معتقد ہیں۔ نصوص آیات و حدیث سے بھی یہی مستفاد ہوتا ہے۔ تیرا دماغان فلسفہ یعنی بیوقوف فلسفیوں کہ اوہام فاسدہ فاسد خیالات و گمان محض باطل ہیں، قدرت الہی کے معتقد یعنی پختہ یقین رکھنے والے کے سامنے وہ تمام شبہات محض بے حقیقت ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کا براق لے کر حاضر ہونا، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غایت یعنی انتہائی اکرام و احترام کے ساتھ سوار کر کے لے جانا، بیت المقدس میں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انبیاء کی امامت فرمانا، پھر وہاں سے سیر سماوات یعنی آسمانوں کی سیر کی طرف متوجہ ہونا، جبریل امین علیہ السلام کا ہر ہر آسمان کے دروازہ کھلوانا، ہر ہر آسمان پر وہاں کے صاحب مقام انبیاء علیہ السلام کا شرف زیارت سے مشرف ہونا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم کرنا، احترام بجا لانا، تشریف آوری کی مبارک بادے دینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف سیر فرمانا، وہاں کے عجائب دیکھنا، اور تمام مقربین کی نہایت منازل یعنی منازل کی انتہا سدرۃ المنتہا کو پہنچنا، جہاں سے آگے بڑھنے کی کسی ملک مقرب کو بھی مجال نہیں ہے، جبریل امین علیہ السلام کا وہاں معذرت کر کے رہ جانا، پھر مقام قرب خاص میں حضور کا ترقیاں فرمانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور اس قرب اعلی میں پہنچنا کہ جس کے تصور تک خلق کے اوہام و افکار فکر و خیال بھی پرواز سے عاجز ہیں، وہاں مرید رحمت و کرم ہونا، انعامات الہیہ اور خصائص نعم یعنی خصوصی نعمتوں سے سرفراز فرمایا جانا، اور ملکوت سماوات و ارض اور اس سے افضل و برتر علوم پانا، اور امت کے لیے نماز فرض ہونا، حضور کا شفاعت فرمانا، جنت و دوزخ کی سیریں، پھر اپنی جگہ واپس تشریف لانا، اس واقعے کی خبریں دینا، کفار کا اس پر شورشیں مچانا، اور بیت المقدس کی عمارت کا حال اور ملک شام جانے والے قافلوں کی کیفیتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کرنا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سب کچھ بتانا، اور قافلوں کے جو احوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، قافلوں کے آنے پر ان کی تصدیق ہونا، یہ تمام سیاح کی معتبر احادیث سے ثابت ہے، اور بکثرت احادیث ان تمام امور کے بیان اور ان کی تفاصیل سے مملو یعنی بھری ہوئی ہیں۔ دیکھیے صدر اللہ فاضل نے مختصراً کس قدر جامعیت کے ساتھ معراج مصطفیٰ کا ذکر کر دیا، اور حقیقت معراج کی جانے جانے والا یا بلانے والا، سفر معراج کی منزلیں کتنی، سیرت مصطفیٰ بہت پیاری کتاب ہے، اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے صفحہ نمبر 736 پر، اور یہاں معراج کا بیان ہے، اس سے آپ معراج کا بیان 727 صفحے سے شروع ہو رہا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سفر معراج کی منزلیں تفسیر المعانی جلد 15 صفحہ 10 کے حوالے سے لکھا ہے کہ 10 منزلوں پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا، بیت المقدس سے مقام کعبہ قوسین تک، اللہ تعالی کا انتہائی قرب حاصل کرنے تک، بیت المقدس سے مقام قاب قوسین 10 منزلیں، ہر منزل پر کچھ گفتگو ہوئی، بہت سی خداوندی نشانیوں کو ملاحظہ فرمایا. پہلا آسمان اول، نمبر دو دوسرا آسمان، تین تیسرا آسمان، چار چوتھا آسمان، پانچ پانچواں آسمان، چھ چھٹا آسمان، سات ساتواں آسمان، پھر سدرۃ المنتہا، پھر مقام مستوی جہاں آپ نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قلم قدرت کے چلنے کی آوازیں سنی، اور دسویں منزل ہے عرش اعظم. ان منزلوں پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس طرح سفر فرمایا، آپ کی سواریاں کیا تھیں. سبحان اللہ، یہ بھی سیرت مصطفیٰ صفحہ نمبر 736 پر لکھا ہے کہ مکے سے بیت المقدس تک براق پر سفر ہوا، بیت المقدس سے آسمان اول تک نور کی سیڑھیوں پر سفر ہوا، آسمان اول سے ساتویں آسمان تک فرشتوں کے بازوؤں پر سفر ہوا، ساتویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک حضرت جبریل علیہ السلام کے بازوؤں پر سفر ہوا، سدرۃ المنتہا سے مقام کعبہ قوسین تک رف رف پر سفر ہوا. تفصیل کے لیے یہ کتاب پڑھیے، خزائن عرفان سے سورہ اسراء، سورہ بنی اسرائیل جو ہے اس کی پہلی آیت کے تحت جو تفسیر ہے وہ پڑھیے، سورہ نجم کی جو شروع کی آیات ہیں اس کو پڑھیے. تو شب معراج میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرش پر اور سے بھی آگے تشریف لے گئے. عرش کیا ہے؟ سایہ عرش کس کس کو ملے گا؟ اس میں لکھا ہوا ہے، اس کے شروع میں لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 9 پر، وہاں سے آپ پڑھ لیجئے. عرش اللہ عز و جل کی مخلوقات میں سب سے بڑا ہے، یہ لکھا ہوا ہے اس کے صفحہ نمبر 9 پر. اور مزید یہ بھی لکھا ہے کہ یہ بغیر ستونوں کے قائم اور قدرت کا عظیم شاہکار ہے، اور مخلوق خداوندی میں سب سے بڑا. حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے محبوب دانا غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ پر سب سے عظیم آیت کون سی نازل ہوئی؟ فرمایا آیت الکرسی. ارشاد فرمایا اے ابو ذر، سات آسمان کرسی کے مقابلے میں ایک انگوٹھی کی طرح ہے جو کسی جنگلی زمین میں پڑی ہو، اور عرش کی کرسی پر فضیلت اسی طرح ہے جیسے جنگلی زمین کی فضیلت اس انگوٹھی پر. تفصیل اس میں پڑھیے، اور کس کس کو سایہ عرش نصیب ہوگا بروز قیامت، یہ بھی اس رسالے سے جو کہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی اور مکتبۃ المدینہ نے ترجمہ کر کے اس کو شائع کیا ہے. معراج کے بارے میں سوال جواب، یہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ معراج کے بارے میں بہت ساری وہ باتیں ذہنوں میں آتی ہیں، مگر چونکہ علم دین کی کمی ہے تو معلوم نہیں ہوتا. شب معراج میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سر کی آنکھوں سے دیدار الہی کیا، اس کا انکار کرنے والا خاطی یعنی خطا کار ہے. اور یہ یاد رکھیں، یہاں سوالن جواباً بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی دنیا میں جاگتی آنکھوں سے پروردگار عز و جل کا دیدار کرنے کا دعویٰ کرے گا تو اس پر حکم کفر ہے. ٹھیک ہے؟ ہاں، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے کہ آپ نے اپنے سر کی آنکھوں سے رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا. ہاں، خواب میں دیدار الہی ہو سکتا ہے، اور حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں 100 بار اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کیا. تو اعلی حضرت فرما رہے ہیں کیا پوچھتے ہو کہ عرش پر شب معراج آقا کیسے گئے؟ کیسے بتائیں؟ وہاں تو کیف کے بھی پر جلتے ہیں، کوئی کون بتا سکتا ہے. اگلے شعر میں فرماتے ہیں، قصر دنا کے راز میں عقل تو گم ہے جیسی ہے، قصر دنا عقلیں
قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں.
کسر دنا کا کیا مطلب ہے؟ نزدیکی کا محل، یعنی وہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے جس میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بارگاہ الہی میں قرب کا بتایا گیا. یہ سورہ نجم ہے، ارشاد ہوتا ہے
ثم دنا فتدلا فكان قاب قوسين او ادنا.
ترجمہ کنز الایمان، پھر خوب اتر آیا تو اس جلوے اور اس محبوب میں دو ہاتھ کا فاصلہ رہا بلکہ اس سے بھی کم. تو اعلی حضرت اس شعر میں فرما رہے ہیں کہ شب معراج محبوب خدا سید الانبیاء رازدار کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو رب عز و جل کا انتہائی قرب حاصل کیا، اس کا راز جاننے کے لیے عقلیں تو گم ہیں، عقل تو کام نہیں کرتی. خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے کیا بتائے. آئیے سید الملائکہ جبریل امین علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، آپ کو بھی کچھ معلوم ہے کہ انتہائی قرب کی کیا کیفیت تھی؟ جبریل امین علیہ السلام بھی یہ کیفیت نہیں بتا سکتے. جی ہاں، اعلی حضرت قصیدہ معراجیہ میں لکھتے ہیں، چلا وہ سروے چما خراما نہ رک سکا سدرہ سے بھی داما، پلک جھپکتی رہی وہ کب کے سب این و آن سے گزر چکے تھے، جھلک سی ایک قدسیوں پہ آئی ہوا بھی دامن کی پھر نہ پائی، سواری دولہ کی دور پہنچی برات میں ہوش ہی گئے تھے، تھکے تھے روح الامی کے بازو چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے ولولے تھے. تو جبریل امی علیہ الصلات والسلام بھی اس کیفیت کو بیان نہیں کر سکتے. بیٹھے بیٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، جبریل امی علیہ السلام کا تعارف میں آپ کی خدمت میں یہاں پیش کرتا ہوں کہ آپ تمام اللہ تبارک و تعالی کے جو فرشتے ہیں ان کے سردار ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اپنے محبوب علیہ الصلات والسلام کی خدمت کے لیے پیدا کیا. جی ہاں، جواہر البحار جلد ایک صفحہ 654 پہ لکھا ہے، سیدنا جبریل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے. آپ یعنی جبریل امی علیہ السلام کا قد مبارک بہت بلند نہیں اور چھوٹا بھی نہیں، سفید رنگ کا لباس جواہر و یواقیس سے مرصع، آپ کے چہرے کا رنگ برف کی طرح سفید ہے، اگلے دانت مبارک روشن اور چمکدار ہیں، آپ کے گلے میں خوبصورت موتیوں کا ہار ہے، سرخ یاقوت کے 1600 بازو ہیں آپ کے، ہر دو بازوؤں کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے. جبریل امی علیہ السلام جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خادم ہیں، ان کی گردن بہت خوبصورت اور لمبی ہے، قدم مبارک سرخ ہیں، پنڈلیاں آپ کی جو ہیں وہ زرد رنگ کی ہیں، پر جن سے آپ پرواز کرتے ہیں زعفران کے بنے ہوئے ہیں، ان پروں کی تعداد ہے 70,000، اور یہ پر سر سے لے کر قدموں تک ہیں، ہر ہر پر پر چاند اور ستارے ہیں، ان کی آنکھوں کے مابین یعنی درمیان شمس ہے. اللہ تعالیٰ نے جبریل امی علیہ السلام کو میکائل علیہ السلام سے 500 سال بعد پیدا کیا. جبریل امی علیہ السلام ہر روز جنت کی ایک نہر میں غسل فرماتے ہیں، اپنے بدن مبارک کو جھاڑتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایک ایک قطرے سے ایک ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے، پھر وہ فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں. بیت المعمور ہے فرشتوں کا کعبہ، فرشتوں کا قبلہ، یہ خانہ کعبہ کے بالکل عین اوپر ساتویں آسمان پر ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، جبریل امی علیہ السلام ہر روز سحر کے وقت نور کی نہر سے جو عرش کے دائیں طرف غسل کرتے ہیں، اس سے ان کا نور پہلے سے زیادہ ہو جاتا ہے، ان کا حسن و جمال بھی دوبالا ہو جاتا ہے، ان کی عظمت بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اپنے پروں کو جھاڑتے ہیں تو ایک ایک پر سے 70,000 قطرے جھڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک قطرے سے 70,000 فرشتے پیدا فرماتا ہے، ان میں ہر روز 70,000 فرشتے بیت المعمور میں اور 70,000 بیت اللہ شریف میں داخل ہوتے ہیں۔ تو شب معراج میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اللہ تعالیٰ کا قرب خاص حاصل کیا، اس کی کیفیت جبریل امی علیہ السلام کو بھی نہیں معلوم۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کا آخری مقام ہے سدرۃ المنتہا، جس سے فرشتے آگے نہیں جا سکتے، اور علماء نے لکھا کہ یہ نہیں معلوم کہ اس سے آگے کیا ہے، اور شہداء کی روحیں بھی یہاں تک جاتی ہیں، اور یہ بھی علماء نے لکھا کہ شب معراج جبریل امی علیہ السلام پیچھے رہ گئے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور کہا کہ ایک پور، انگلی کا پور جو ہے، اس کے بھی قریب جو ہو جاؤں تو جل جاؤں گا۔ اور روح البیان میں حضرت علامہ اسماعیل حقی علی رحمت اللہ الکوی لکھتے ہیں، یہ مقام جبرائیل ہے سدرۃ المنتہا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش کی جانب عروج فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وہیں رک گئے، رہ گئے، کہا اگر میں ایک پور کے برابر بھی قریب ہوا تو جل جاؤں گا۔ حضرت ملا علی قاری علی رحمت اللہ الباری لکھتے ہیں، حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب جلیل عز و جل کے قرب کے مقام میں جبریل امی علیہ السلام مجھ سے الگ ہو گئے اور کہا اگر میں ایک پور کے برابر بھی قریب ہوا تو جل جاؤں گا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شب معراج جو عزتیں حاصل کیں، جو قرب حاصل کیا، اس کی خبر جبریل امی علیہ السلام کو بھی نہیں ہے۔ اگلے شعر میں سنیے اعلی حضرت کیا بیان فرما رہے ہیں۔
میں نے کہا کہ جلوہ اصل میں کس طرح گھومے، صبح نے نور مہر میں مٹ کے دکھا دیا کیوں۔
شب معراج جلوہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نور خدا میں کس طرح گم ہوا، یہ ذہن میں آ رہا تھا، تو صبح صادق نے، صبح کی روشنی نے مہر میں مٹ کے، یعنی سورج کی روشنی میں مٹ کر گم ہو کر بتا دیا کہ اس طرح۔ اگلے شعر میں فرماتے ہیں اعلی حضرت،
ہائے رے ذوق بے خودی، دل جو سنبھلنے سا لگا، چھکے مہک میں پھول کی گرنے لگی صبا کے یوں۔
بذوق بے خودی سے کچھ حواس بحال ہوئے تو ایک اور مثال عالم حسیات کی مل گئی، وہ یہ کہ موسم بہار کی ہوا جب پھول کو ٹچ کرتی ہے، مس کرتی ہے، چھوتی ہے، تو وہ بھی پھول کی مانند خوشبو دینے لگتی ہے، یہ بھی ایک مثال ہے۔ ورنہ معراج کی حقیقت کو بیان نہیں کیا جا سکتا جانے جانے والا یا بلانے والا۔ اگلا شعر سنیے، اس میں ایک انوکھے انداز سے عشق رسول کا اظہار ہے اور ایک تمنا ہے اور معجزے کا بیان ہے۔
دل کو دے نور و داغ عشق، پھر میں فدا دو نیم کر، دل کو دے نور کر مانا ہے سن کے شق ماں آنکھوں سے اب دکھا کے یوں.
اے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں صدقے، میں قربان، میں واری، میں فدا، میرے دل کو روشن کر دیجئے اور میرے دل میں عشق کا داغ بھی لگا دیجئے، پھر اسے دو ٹکڑے کر دیجئے. چاند کو دو ٹکڑے کرنے والا معجزہ سن کے مانا ہے ہمیں آنکھوں سے دکھا دیجئے کہ چاند کس طرح دو ٹکڑے ہوا تھا. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، وہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، ورنہ آپ کو یہ پورا میں سناتا. پارہ 27 سورہ قمر کی آیت نمبر 1-2 میں اس معجزے کا ذکر ہے، اور حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے کہ جب کفار نے مطالبہ کیا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند کی طرف اشارہ کیا اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا. اب چاند روشن ہے اور اس کے اندر داغ ہے نا. اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل کو روشنی دیں اور اس میں داغ بھی کر دیں جیسے چاند میں داغ ہے. کون سا داغ؟ آپ کے عشق کا داغ، آپ کی محبت کا داغ، آپ کی الفت کا داغ. اور پھر اشارہ کر کے اس کو آپ کے اپنے عشق میں دو ٹکڑے کر دیجئے تاکہ میں دیکھ لوں چاند کس طرح دو ٹکڑے ہوا. مزید سنیے اعلی حضرت کا انوکھا انداز اور معجزے کا ذکر اور عشق رسول کا اظہار اور کیسے استغاثہ کرتے ہیں. سبحان اللہ.
دل کو ہے فکر کس طرح مردے جیلاتے ہیں حضور.
دل میں ایک بات آتی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مردے کس طرح جیلاتے تھے. جلانا یعنی زندہ کرنا. اب سنیے آگے کیا فرماتے ہیں اگلے مصرے میں.
دل کو ہے فکر کس طرح مردے جلاتے ہیں حضور. اے میں فدا لگا کے ایک ٹھوکر اسے بتا
لا لا لا. دل کو فکر ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مردے کس طرح زندہ فرماتے تھے. میں صدقے آقا، میں واری، میں قربان جاؤں، میرے دل کو ٹھوکر لگا کر اسے زندہ کر دیجئے اور بتا دیجئے کہ آپ کس طرح مردے زندہ کرتے تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مردے زندہ کی، یہ بھی آپ کے معجزات میں سے. اور حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی جینا علیہ الصلات والسلام وہ مادرزاد کوڑیوں کو شفا دیتے اور مردوں کو زندہ کرتے، قرآن میں اس کا ذکر ہے. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مردوں کو زندہ کیا، یہ بھی احادیث میں کتنے سارے واقعات ہیں. یہ فیضان سنت آپ پڑھیں، اللہ نصیب فرمائے. اس کے اندر امیر علیہ سنت نے میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات کا ذکر کیا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ دعوت کی، بکری ذبح ہوئی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بکری جو کھائی جا چکی اس کی ہڈیوں پر کچھ پڑا اور اللہ کی رحمت سے، اللہ کے کرم سے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے وہ بکری کان جھاڑتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے دو مدنی منے، انہوں نے بکری ذبح ہوتے دیکھی تو اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ کیا. ایک نے دوسرے پر وہ چھری چلائی، اس کو ذبح کر دیا، دوسرا ڈر کے مارے بھاگا، چھت سے گرا، دونوں فوت ہو گئے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کو اپنے پاس طلب فرمایا، ان کی ننی ننی لاشیں لائی گئیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی تو اللہ نے دونوں کو زندہ کر دیا. اور بہت سارے معجزات کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مردوں کو زندہ کیا. کاش ہمارے مردہ دل بھی زندہ ہو جائیں. یہ مردہ دلی اور زندہ دلی کے تعلق سے بھی آئیے میں آپ کو کچھ مدنی پھول پیش کروں. قوت القلوب بہت پیاری کتاب ہے، حضرت علامہ ابو طالب المکی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے، وہ عظیم کتاب جس سے امام غزالی نے بھی استفادہ کیا۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کو مجتہد کہا جاتا ہے، بہت بڑے دین اسلام کے عالم، اسلام میں 100 سے کچھ زائد مجتہد ہوئے ان میں یہ شامل ہیں۔ تو اس کا ترجمہ الحمدللہ المدینۃ العلمیہ نے کیا ہے، قوت القلوب میں صفحہ نمبر 373 پر قساوت قلبی کے نقصانات لکھیں، یعنی کہ دل کی نرمی کے فائدے کیا ہوں گے۔ حضرت ابو طالب المکی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، بندہ اللہ عز و جل اور دار آخرت کی جانب متوجہ رہتا ہے، کون؟ جس کا دل نرم ہو۔ پھر لکھا کہ احکام کی بجا آوری پر کمر بستا رہتا ہے، کون؟ جس کا دل نرم ہے، اللہ تعالی کے وعدے اور وعید میں تدبر و تفکر کرتا ہے، کون؟ جس کا دل نرم ہے۔ اور جس کا دل سخت ہے کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ کہ بندہ اللہ تعالی کی بارگاہ سے اعراض کرنے لگتا ہے۔ دل کی سختی کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ طویل غفلت کی وادیوں میں انسان کھو جاتا ہے۔ اللہ ہماری مردہ دلی دور کرے اور ہمارے دل کو زندہ فرما دے، اس نبی کے صدقے میں جو مردوں کو زندہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دل سخت کیوں ہوتے ہیں اور دل کی سختی کی علامت کیا ہے؟ دل کی سختی کی علامت یہ کہ نیکیوں میں دل نہیں لگتا، آخرت کی طرف توجہ نہیں ہوتی، سوز و رقت حاصل نہیں ہوتی، نصیحت اثر نہیں کرتی، تو سمجھے دل سخت ہو گیا۔ یہ کیوں ہوتا ہے سخت؟ آنسوؤں کا دریا صفحہ نمبر 239 پر حضرت سیدنا مالک بن دینار علی رحمت اللہ الغفار کا قول لکھا ہے، اگر تو اپنے دل میں سختی، بدن میں سستی، رزق میں محرومی دیکھے تو یقین کر لے تو نے کوئی فضول گفتگو کی۔ یہ فضول جو گپ شپ کرتے رہتے ہیں، میچ کے تبصرے، موسم پر تبصرے، سیاست پر تبصرے، کام کا نہ لینا نہ دینا، کچھ نہیں، فضول باتیں۔ تو یاد رکھیں، ان فضول باتوں سے دل سخت ہوتا ہے، بدن سست ہوتا ہے اور رزق میں کمی ہوتی ہے۔ نور العرفان میں مفتی احمد یارخان نعیمی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، تمام عذابوں میں سخت تر عذاب دل کی سختی۔ یہ بہت سخت معاملہ ہے کہ کسی کا دل سخت ہو جائے۔ پیٹ کا قفل مدینہ، جو کہ فیضان سنت کا ایک باب ہے، یہ فیضان سنت میں امیر علیہ سنت نے لکھا ہے صفحہ نمبر 678 پر، کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دل کی سختی کے دو اسباب ہیں، پیٹ بھر کر کھانا، زیادہ بولنا۔ اور دل کی سختی کا علاج کیا ہے؟ موت کی یاد علاج ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی اس کا علاج ہے، اور سچی توبہ رب کی بارگاہ میں کریں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی دل کی سختی دور ہو جائے گی۔ جنتی زیور مکتبات المدینہ کی بہت پیاری کتاب ہے، اسلامی بھائیوں کے لیے، اسلامی بہنوں کے لیے بہت مفید ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 553 پر لکھا ہے کہ ایک شخص نے دربار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں شکایت کی کہ میرا دل سخت ہے، فرمایا تم یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو اور مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ اگر یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیریں گے، محبت بھرا، شفقت بھرا، اور مسکینوں کو، غریبوں کو کھانا کھلائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل دل کی سختی دور ہو جائے گی۔ اگلے شعر میں اعلی حضرت بہت پیارے انداز سے اپنے مدنی جذبات کا اظہار فرماتے ہیں، سنیے۔
باغ میں شکر وصل تھا، ہجر میں ہائے ہائے گل، کام ہے ان کے ذکر سے خیر وہ
عاشق رسول کی کیا بات ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینے میں اس کی حاضری ہوتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے، اور مدینے سے جدائی ہوتی ہے تو ہائے ہائے کرتا ہے، آقا کو یاد کرتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوتا ہے تو اس ملاقات پر شکر کرتا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت میں تڑپتا ہے تو آقا کو یاد کرتا ہے۔ کام ان کے ذکر سے خیر وہ یوں ہوا کہ یوں، آقا کی بارگاہ میں حاضری ہوئی تو آقا کی یاد کریں گے، اور آقا سے ظاہری طور پر جدائی ہو جائے گی تو آقا کو یاد کریں گے۔ دونوں صورتوں میں ذکر مصطفیٰ تو ہوگا نا، سبحان اللہ۔ اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم روح البیان میں بھی ہے، زرقانی علی المواہب میں بھی ہے، کیا جو جس چیز سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے. کیا ذکر مصطفیٰ کرنا نصیب ہے ہمیں؟ درود پاک پڑھنا نصیب ہے؟ ان کی سیرت کے متعلق پڑھنا نصیب ہے؟ پڑھانا اپنی اولاد کو اپنے دوستوں کو نصیب ہے؟ بات بات میں آقا کی یاد کریں یہ نصیب ہے؟ یہ میچوں سے اس کے تبصروں سے جان چھٹے تو ذکر مصطفیٰ کریں. نوٹ گننے اور سنبھالنے اور بچانے اور کمانے سے وقت ملے تو ذکر مصطفیٰ کریں. یہ ڈراموں اور فلموں سے جان چھٹے تو ذکر مصطفیٰ کریں. جو دیکھیں گے وہ ذہن میں آئے گا, جو ذہن میں آئے گا وہ زبان پر آئے گا, وہ بولیں گے وہ سوچیں گے. تو جو عاشق رسول ہے ہر وقت وہ اپنے آقا کی اپنے نبی کی یاد میں رہتا ہے, وہ وصل ہو یعنی ملاقات ہو یا ہجر ہو جدائی ہو. اللہ اکبر. آخری شعر سنیے. مقطع. مقطع اسے کہتے ہیں جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے. اعلی حضرت کا تخلص کیا ہے؟ رضا.
جو کہے شعر و پاس شرع دونوں کا حسن کیوں کرائے.
جو یہ کہتا ہے کہ شاعری کا حسن بھی ہو شریعت کا پاس بھی ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں نا بھائی کہ شاعری کرنی تو پھر شریعت کی پابندی کیسے ہوگی؟ معاذ اللہ, شریعت کی پابندی کرنی تو شاعری نہیں ہو سکے گی. تو اعلی حضرت اسے کیا سمجھا رہے ہیں سنیں.
جو کہے شعر و پاس شرع دونوں کا حسن کیوں کرا, لاؤ سے پیش جلوائے زمزم آئے رضا کے یوں.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ شاعری اور شریعت کا پاس وہ رکھ کر ہم شاعری کا حسن کیسے لائیں گے, تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اسے میرے کلام کے سامنے لانا, اسے میرا کلام بتاؤ اسے کہ دیکھو یہ دونوں چیزیں میرے کلام میں موجود ہیں کہ شاعری کا حسن بھی ہے اور شریعت کی پاسداری بھی ہے. اور اعلیٰ حضرت نے وہ فرمایا پیشہ میرا شاعری نداوا مجھ کو, ربائی میں فرماتے ہیں ہاں شرع کا البتہ ہے جنبا مجھ کو, مولا کی فنا میں حکم مولا کے خلاف لو زینہ میں سیر تو نہ بھایا مجھ کو. یہ فرما رہے ہیں کہ میں پیشہ ور شاعر نہیں ہوں, پروفیشنل شاعر نہیں ہوں, نہ میرا دعویٰ کہ میں شاعر ہوں. ہاں ایک بات ہے کہ شریعت کی حمایت اور طرفداری کا مجھے خیال ہے کہ شریعت کی حمایت اور طرفداری چاہتا ہوں, اور اپنے مولا اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و ثنا کرتے ہوئے مولا یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کروں, یہ بات مجھے گوارا نہیں ہے. کیونکہ یہ تو ایسی بات ہو گئی کہ کوئی بادام کا حلوہ بنائے اس میں لہسن ڈال دے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, اعلی حضرت کی کیا بات ہے اور اعلی حضرت کی شاعری کی کیا بات ہے. اچھا یہاں ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ شاعری کرنا کیسا, شعر کہنا کیسا, شعر سننا کیسا. اب وہ وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو عرض کرتا. بہار شریعت جلد 3 حصہ 16 صفحہ 513-514 سے اسے پڑھ لیجئے. اور نعتیہ شاعری کرنا کیسا ہے, اس میں کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب, اس کے صفحہ نمبر 232 سے اس کو پڑھ لیجئے. اب بطور نمونہ میں آپ کو وہ عرض کرتا ہوں کہ اعلی حضرت قصدن مولانا کفایت علی کافی اور حسن میاں یعنی اپنے بھائی جان جو حسن رضا خان علی رحمت الرحمان ہے ان کا کلام سنتے تھے, اور آپ فرمایا کرتے کہ حقیقتاً نعت شریف لکھنا نہایت مشکل ہے جس کو لوگ آسان سمجھتے ہیں, یعنی اب ہر ایک کا کام نہیں ہے. اور امیر علیہ سنت نے اسی لیے مشورہ دیا ہے کہ اعلی حضرت اور اعلی حضرت کے برادر حسن رضا خان, اعلی حضرت کے خلیفہ مولانا جمیل الرحمان, اور اعلی حضرت کے شہزادے مفتی اعظم ہند مولانا مصطفی رضا خان, شہزادہ اعلی حضرت حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان, اور حضرت صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی, مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین, انہی کا کلام علماء اہل سنت کا کلام پڑھا جائے. اب اس کے اندر جو غیر عالم کا جو کلام ہوتا ہے اس میں بہت ہی احتیاط کی حاجت ہے. مثلا وہ کملیہ والا بولنا کیسے, تو امیر علیہ سنت نے اس میں لکھا ہے کہ نہیں بول سکتے کہ جو چیز پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت والی ہو وہ معظم و مکرم ہے, اس کی تصغیر مطلقاً ممنوع ہے. جیسے مکھ کو مکھڑا کہنا, آنکھوں کو آنکھڑیاں کہنا, نگر کو نگریا کہنا, اسی طرح وہ بعض شعر ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر کفریہ باتیں ہوتی ہیں. جی ہاں, نعتوں میں بھی ہوتی ہیں, دعاؤں میں بھی ہوتی ہیں. جیسے اس شعر کے بارے میں امیر علیہ سنت نے لکھا ہے, مجھے بتاؤ جہاں کے مالک یہ کیا نظارے دکھا رہا ہے, تیرے سمندر میں کیا کمی تھی جو آج مجھ کو رلا رہا ہے. اس کے جواب میں امیر علیہ سنت نے لکھا ہے کہ اس میں اللہ عز و جل پر اعتراض کا پہلو پایا جا رہا ہے اور یہ کفر ہے. وہ دعا کرتے ہیں نا, اشعار پڑھتے ہیں بس, یا خدا اپنے نہ آئین کرم کو بھول جا, ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا, ہے دعائے بسمل نیم جاں کہ میری خطاؤں کو بھول جا, ہے مجھے تو تیرا ہی آسرا, تو غفور ہے تو رحیم ہے. جواب, بھولنا کے اصل معنی ہے یاد نہ رہنا. تو اگر قائل کی یہی مراد ہے تب تو کفر ہے, اور کہنے والے لفظ بھولنا کو چھوڑنا کے معنی میں استعمال کیا تو کفر نہیں. وہ نماز کی تلقین کے متعلق ایک نظم کیسٹ میں سنی جاتی ہے, جب روز حشر تخت پہ بیٹھے گا کبریا, اس وقت کیا کہو گے تمہیں آئے گی حیا, شرم و حیا سے اس گھڑی سر کو جھکاؤ گے, جنت تو کیا ملے گی, جہنم میں جاؤ گے. اس کا جواب امیر علیہ سنت نے لکھا ہے, جب روز حشر تخت پہ بیٹھے گا کبریا, یہ الفاظ کفریاں ہیں. فقہ کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں, جو کہے اللہ عز و جل انصاف کے لیے بیٹھا یا کھڑا ہو گیا, اس پر حکم کفر ہے. اس مصرے کو اگر یوں پڑھیں تو شعر درست ہو جائے گا, تم کو بروز حشر جو پوچھے گا کبریا. تو برحال اور بھی اس میں تفصیلیں جو ساری میں نے بیان نہیں کی, سے آپ پڑھ لیجئے. تو اعلی حضرت نے الحمدللہ اپنی شاعری میں شریعت کا پاس بھی رکھا اور شاعری کا حسن بھی رکھا, اور اعلی حضرت کی شاعری کے بارے میں جو آپ کے ہم عقیدہ ہیں وہ کیا بیان کرتے ہیں, اور جو آپ سے عقیدے کے لحاظ سے اختلاف کرتے ہیں انہوں نے بھی تسلیم کیا کہ احمد رضا خان علی رحمت الرحمان کی شاعری عشق بھری ہے. سبحان اللہ, کچھ میں جلدی جلدی عرض کرتا ہوں. چنانچہ لکھا ہے کہ اعلی حضرت عام ارباب سخن کی طرح صبح سے شام تک اشعار کی تیاری میں مصروف نہیں رہتے تھے, بلکہ جب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تڑپاتی, درد عشق آپ کو بیتاب کرتا, تو از خود زبان پر نعتی اشعار جاری ہو جاتے, اور یہی اشعار آپ کی سوزش عشق کی تسکین کا سامان بن جاتے. وہ لوگ جو اعلی حضرت سے عقیدے کے لحاظ سے متفق نہیں ہیں, بدعقیدہ وغیرہ ہیں, ان کے کیا اعلی حضرت کی شاعری کے بارے میں تاثرات ہیں, کچھ سنیے. احتیاط کے باوجود نعت کو کمال تک پہنچانا واقعی اعلی حضرت کا کمال ہے. کسی نے کہا, مولانا احمد رضا خان بریلوی مرحوم دینی علوم کے جامع تھے, دینی علم و فضل کے ساتھ شیوائے بیان شاعر بھی تھے. ان کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ مجازی راہ سخن سے ہٹ کر صرف نعت رسول کو اپنے افکار کا موضوع بنایا. مولانا احمد رضا خان کے چھوٹے بھائی مولانا حسن رضا خان بہت بڑے خوشگو شاعر تھے, مرزا داغ سے نسبت تلمذ رکھتے تھے. مولانا احمد رضا خان کی نعتیہ غزل کا یہ مطلع, وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں, جب استاد مرزا داغ دہلوی کو حسن رضا رحمت اللہ علیہ نے سنایا تو داغ نے بہت تعریف کی اور فرمایا, مولوی ہو کر اچھے شعر کہتا ہے. اچھا, کسی نے یوں لکھا کہ یہ عام غلط فہمی ہے کہ مولانا فاضل بریلوی نے نعت رسول مقبول میں شریعت کی احتیاط کو ملحوظ نہیں رکھا. یہ سراسر غلط فہمی ہے جس کا حقائق سے دور کا بھی تعلق نہیں. ہم اس غلط فہمی کی صحت کے لیے آپ کے ایک نعت نقل کرتے ہیں. فرماتے ہیں, سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر کی کیسی فصیح و بلیغ تائید ہے. جتنی بار پڑھیے کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے, دل ایمانی کیفیت سے سرشار ہوتا چلا جائے گا. اور کسی نے یوں لکھا, جن کا عقیدہ درست نہیں، اعلی حضرت سے عقائد کے لحاظ سے اختلاف کرتے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں کہ مولانا احمد رضا بریلوی ایک اچھے نعت گو شاعر تھے. ایک نے یوں کہا، بریلی میں ایک شخص پیدا ہوا جو نعت گوئی کا امام تھا.
واہ کیا بات اعلی حضرت کی کہیے، واہ کیا بات اعلی حضرت کی.
امیر اہل سنت تو دعا کر رہے ہیں، سنیے کیسی منفرد دعا ہے آپ کی.
یا رب میرے آدائی کے بخشش بخش عطاری کو بلا پرسش، خلد میں کہتا کہتا جائے گا، وہاں کیا بات اعلی حضرت کی کہیے، وہاں کیا بات اعلی حضرت کی.
رحمت اللہ تعالی علیہ.
ممکن ہے کہ بدعت رسول